ہماری جو گفتگو ہے توحید کے حوالے سے, تو اس میں ہم آیات انفسی پر بات کر رہے تھے, اور آیات انفسی کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی جب ہم نفس سے انسان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفس سے انسان یعنی انسان کے باطن یا سائیکولوجی کو نہیں کہتے, بلکہ وہ انسان کی وجودی حقیقت ہے, یعنی انسان کی ایگزسٹنس کی ریالٹی ہے, اس سے ریلیٹ کرتی ہے انسان کا نفس. اور اس میں جب ہم انسان کی وجودی حقیقت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ فطرت انسان ہے. اچھا, فطرت کا جو کنسیپٹ ہے وہ اگر آپ قرآن سے ہٹ جائیں تو وہ پھر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یعنی دنیا کی جو مختلف فلاسفیز ہیں وہ از خود اتنی ڈیپتھ تک نہیں جاتی ہیں انسان میں, یعنی وہ انسان کے وجود کے فار ایگزامپل چار یا پانچ لیئرز کی بات نہیں کرتے ہیں, بلکہ زیادہ تر جو ان لوگ بات کریں گے وہ انسان کی کس کی بات کریں گے, ظاہر اور باطن. یعنی انسان کا ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ فزیکل ہے, دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ میٹا فزیکل ہے, یا اس کو تھوڑا سا اور ڈفرینٹ وے میں اگر بات کریں گے, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ڈفرینسیشن بہت کلیئر نہیں ہے, لیکن مینٹل اینڈ اسپریچول اس طریقے سے تقسیم ہو جائے گی انسان کی یا میٹا فزیکل پہلوؤں کی. لیکن یہ ایک تصور لانا یا ایک اس چیز کو سمجھنا کہ انسان کے وجود کی ایک بنیاد ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت عجیب تصور ہے, اور یہ یعنی قرآن سے ہٹ کر یا دین سے ہٹ کر یہ کہیں نہیں پایا جاتا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہے ایون مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں, وہ انسان اور کائنات کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں جو خود موجود ہے, ٹھیک ہے. ان کی نظر یہاں تک نہیں جاتی کہ یہ اتنی بڑی کائنات یا اس قدر جو ایک انسانیت کے اندر جو اتنا پھیلاؤ ہے, یہ از خود کچھ نہیں ہے, اس تک نظر نہیں جاتی کسی کی. یہ فقط اور فقط دین کی معرفت ہے, یہ دین کی عطا کردہ معرفت ہے کہ جو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے نا وہ خود سے نہ پیدا ہو سکتی ہے, نہ وجود رکھ سکتی ہے, نہ باقی رہ سکتی ہے. جو آیت الکرسی بالکل بگننگ میں ہی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, یعنی حیات کا مبدا اور حیات کو قائم رکھنے والا وہی ہے, یہ خود سے کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ کوئی شے نہ خود سے وجود میں آ سکتی ہے, نہ خود سے اپنے وجود کو باقی رکھ سکتی ہے, نہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے وسائل فراہم کر سکتی ہے, تو پھر آپ کو یقیناً اس بات کی طرف جانا پڑے گا کہ پھر اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ان ایسنس وہ خلا میں, یعنی وہ کسی جگہ پر اپنی ذات کی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ذاتی, وہ خلا میں, اس کو ایک بیس چاہیے. اور یہ چیز, یہ کنسیپٹ ہم کو قرآن نے دیا ہے کہ انسان کے وجود کی ایک بنیاد ہے جو اس کی فطرت ہے, ٹھیک. اور وہ فطرت جو ہے وہ براہ راست اللہ کی بنیاد یا اللہ کی فطرت سے ڈرائیو ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی یونیک کنسیپٹ ہے, اور اس پر ہی جو ہے نا انسان کی نفسانی حقیقت کی بنیاد ہے, یا انسان کے نفس کی حقیقت جو ہے نا وہ یہاں سے ہی حاصل ہوتی ہے, نہ کہ نفسیات سے. اب آپ شاید فرق سمجھ رہے ہوں گے, یعنی کہ جب ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں یا سائیکولوجیکل ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل اوپر کی چیز ہے. یعنی جیسے درخت, اگر آپ مثال لیں تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ درخت کے ڈیپ ڈاؤن آپ کہاں تک جا سکتے ہیں, روٹس نہیں ہیں, روٹس تو ہیں, روٹس خود کس پر کھڑی ہیں, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر خالی کہہ لیں کہ یہ درخت جو ہے یہ پھل نہیں ہے, हमारे जो हम फल देख रहे हैं, शाखे देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, नीचे आके हम तना देख रहे हैं, लेकिन हमको ये बात समझ में आती है कि इसकी जो एक जहां से ये अपनी जिंदगी के लिए सामान ले रहा है, वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, ठीक है, वो रूट्स हैं। तो हम कहते हैं कि जड़ें, लेकिन जड़ें खुद किस पर कायम है? सही है, जड़ को भी तो जमीन चाहिए ना। अगर वो जमीन नहीं होगी तो जैसे अगर किसी जगह पर जमीन कमजोर हो जाती है तो जड़ें पनप पाती हैं, वहां पे नहीं हो सकती, नहीं ग्रो कर पाती, ठीक। तो ये कंसेप्ट है फितरत का कि तुम इंसान के वजूद के अंदर जितनी भी गहराई में जाते जाओ तो आखिर में तुम्हें एक बुनियाद मिलेगी, एक फाउंडेशन, एक सिक्योर फाउंडेशन तुम्हें मिलेगी। और सिक्योर फाउंडेशन कहां से आ सकती है आप मुझे बताएं? सिर्फ उससे आ सकती है कि जो खुद अपने आप को बाकी रखने पर कुदरत रखता हो। अकल ये बात बता रही है नहीं, यानी जो खुद किसी और का मोहताज हो, जो खुद किसी और पर डिपेंडेंट हो, जो अपनी जिंदगी के तमाम असबाब और वसाइल किसी और से लेता हो, क्या वो अपने लिए खुद एक मोहकम बुनियाद बना सकता है? यह हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक। तो यहां से जो है ना, ये फितरत हकीकतन नफ्स की वजूदी जो हकीकत है उसको बयान करती है कि इंसान का जो नफ्स है, यानी जो सेल्फ है, जो मेरी और आपकी है, जिसको यानी कि जिसको अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इंसान 99 point something सिर्फ और सिर्फ अपने बदन में देखते हैं, यानी अपनी मैं का तसव्वुर हमारे लिए अपने बदन से ज्यादा नहीं है। और मैंने मतलब एक सुना था, एक जो न्यूरो साइंटिस्ट है दुनिया का बहुत मशहूर, उसने ये बात बयान की थी कि सिंगापुर में उन्होंने एक बनाया है चैम्बर, फ्लोटिंग चैम्बर ऐसा बनाया है कि जिसमें जब बंदा दाखिल होता है तो उसमें कंप्लीट डार्कनेस है, कोई लाइट नहीं है, कोई साउंड नहीं है, और उसमें इंसान के ना सारे कपड़े, हर चीज उतरवा देते हैं, हर वो चीज जो आपसे अटैच होती है ना, सब उतरवा देते हैं ताकि आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकें कि आप खुद क्या हैं। ना कोई आवाज, ना कोई नजर, यानी जैसे कह लें ना, समा और बसर के भी दरवाजों पे पर्दे, उस पर भी पर्दे, कोई चीज आपको टच नहीं कर रही, कोई सेंस नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो मुझे तो सोच के ही चक्कर आने लगे कि अगर इस किस्म की किसी चीज में मुझे दाखिल कर दिया जाए तो मेरा तो पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने, और हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता, यानी कि हमें इस बात का, देखें, एहसास नहीं होता कि मैं 50 साल से आईने के सामने खड़ा हो रहा हूं और मैं उसमें क्या से क्या हो गया हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा। यानी हर वो हर दौर के हर 10 साल के बाद जब मेरी शक्ल सूरत हयात इतनी बदल जाती है, मैं कह रहा हूं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। और मुझे जो है ना इस बात पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं कि तुम्हारी मैं को हो क्या रहे, ये कहां से कहां पहुंच गई, उसके बावजूद भी ये मैं हूं, ठीक। और फिर इस बात का भी मुझे एहसास नहीं है कि ये जिसको तुम मैं कह रहे हो एक दिन ये फिर एक तख्ते पे लेटा होगा, हरकत करने के काबिल नहीं होगा। तो यहां से जो है ना, यानी कि ये दीन भी है और दुनिया के उकला भी जो हैं वो फिर इसी चीज की तरफ मुतवज्जे होते हैं या मुतवज्जे कराते हैं कि जो फेक सेंस ऑफ रियलिटी है, यानी कि तुम जिस धोखे और फरेब में मुबतला हो नफ्स के हवाले से, हकीकत के हवाले से, उससे बाहर आओ, ठीक। तो अगर हम अपने नफ्स को पहचानना चाहते हैं तो हमें किसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा? फितरत की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि जहां से नफ्स एक्चुअली इमर्ज हुआ है, जहां से नफ्स की बुनियाद है, जहां से नफ्स को उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त मिली है। लेकिन हम किस फरेब में मुबतला हो गए? इस चीज के जो मेरा मादी वजूद है या जो मेरी मादी शक्ल सूरत है ना, ये मेरा नफ्स है गोया के। ठीक, तो ये एक, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि कुरान करीम का ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है फितरत का। अच्छा, लेकिन अब यहां पर हमारे लिए जो प्रॉब्लम आती है ना, वो यही आती है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर एक इमारत है और हम उसको बताएं कि ये इमारत एक बुनियाद पर खड़ी है और जितनी मजबूत बुनियाद होगी इमारत उतनी ही पायदार होगी, उतनी बुलंद हो सकती है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि मुझे उस बुनियाद को दिखाओ, तो आप दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी मे भी कि अगर एक दरख्त के लिए कहा जाए कि जनाब उसकी बुनियाद में अगर जड़ें हैं उनको तो आप खोद के दिखा दें जमीन, लेकिन नॉर्मली बिल्डिंग जब बन गई वो हो गई तो आप बिल्डिंग को पूरा आपको गिराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उसकी बुनियाद को दिखाने के लिए। तो इसी तरीके से इंसान के वजूद की बुनियाद जो है फितरत, वो भी एक लिहाज से हिडन है। ठीक है, छुपी हुई है, पोशीदा है। तो अब हमारे पास एक सवाल ये पैदा होता है कि यानी कि अगर खुदा हमको ये बता रहा है कि फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, कि तुम्हारे वजूद की जो बुनियाद है वो खुदा ने अपनी बनाई हुई एक बुनियाद पर या अपने ऊपर, मतलब इसके कनेक्टेड में इरफानी जुमले नहीं बयान करना चाहता, वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप हैं वो, और शायद बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि उसमें डर ये लगता है कि गुमराही ना हो जाए, समझने से ज़्यादा जो है ना इंसान गुमराह ना हो जाए। तो लेकिन जो एक बुनियाद है कि जो जिसको खुदा ने अपने आप से नस्बत दी है, फितरत अल्लाह, अल्लाह की फितरत, उस पर इंसानों की फितरत या इंसानों की बुनियाद को कायम किया है, उसको उठाया है। तो अब हमारे सामने फिर हम यही सवाल करेंगे कि मैं उस फितरत तक कैसे पहुंचूंगा, उस फितरत का मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि अगर आप ये बता रहे हैं कि वही मेरी रूट है, वही मेरी असल है, वही जहां से मेरे नफ्स ने ग्रो किया है, तो मेरे लिए ये कंसेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आप एक बात अच्छे तरीके से समझते हैं ना कि जड़ कहां से निकलती है, बताएं, बीज में से निकलती है। और बीज के अंदर अगर ये बात सही है कि पूरे दरख्त का जेनेटिक कोड मौजूद होता है, ठीक, तो यानी जो बुनियाद है, जो बीज है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है दरख्त के बारे में मुकम्मल। तो अगर मेरे नफ्स का बीज मेरी फितरत में मौजूद है, तो अगर मैं अपने बारे में, अपनी जात के बारे में, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, मेरे तरक्की कहां पर मुमकिन है, मैं क्या बन सकता हूं, मेरे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आपको खाली एक चीज का पता चलाना पड़ेगा, मेरी फितरत क्या है। जैसे अगर आप बीज को जान लें, अगर आप बीज की हकीकत को, यानी इंसान अभी शायद इतना तो नहीं आगे गया कि वो बीज के तमाम जेनेटिक कोड्स को पढ़ ले, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें इतना तो पता होता है ना कि इस बीज से क्या निकलेगा, कि हम कभी भी ये तवक्को तो नहीं रखते ना कि आम बो के और खजूर की तमन्ना करें, इतनी तमीज तो हमें आ जाती है ना बीज को जानने के बाद। ठीक, तो यानी इस लिहाज से फितरत की जो नॉलेज है फिर वो हमारे लिए बहुत क्रूशल हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि वहीं से ही हमारी हकीकत है, वहीं पर ही हमारी असल है। तो अगर हम अपनी फितरत को जान लेंगे और समझ लेंगे, तो फिर हम अपने बारे में हर चीज जो हमसे रिलेट है या मेरी जिंदगी से कनेक्टेड है, मैं उसके बारे में आलिम हो जाऊंगा, उसकी हकीकत को पहचान लूंगा। तो इस बारे में कुरान करीम ने हमको दो तीन बातें बयान की हैं। वो ये पहला नुक्ता जो है वो ये है कि तुम्हारी जो फितरत है उसके ऊपर बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, उसके ऊपर एक, यानी कॉम्प्लेक्स क्या बना है कि उसके ऊपर एक نفس آیا ہے, نفس کا ایک احساس ہے, شعور ہے, میں ہے, اور میں کے ساتھ ایک بدن ہے, جسم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دو چیزیں جو ہیں نا, یہ آپ کے لیے سب سے بڑی مشکلات ہیں خود اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے. یعنی خود ہمیں اپنے آپ کی شناخت میں سب سے بڑی رکاوٹیں دو کیا ہیں, میری جسمانیات اور میری میں. یعنی جب ہم عرفا کی زبان سے یہ جملے بار بار, جیسے امام خمینی نے اسرار الصلات میں اس کو بہت دفعہ دہرایا ہے کہ یا اللہ حجاب انیت اور انانیت سے مجھے باہر نکال لے, ٹھیک ہے. یعنی جب تک یہ ہے نا, یہ اپنی میں, یعنی آپ ایک انسان خود پسند نہ بھی ہو, زیادہ تر لوگ تو خود پسندی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ایک انسان اگر خود پسند نہ بھی ہو, اس کے باوجود یہ احساس کہ میں ہوں, یہ رکاوٹ ہے. کیونکہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی, حقیقتاً کیا ہے, میں ہوں یا وہ ہے, کون ہے؟ یعنی حق ہے یا میں ہوں؟ تو اصل کیا ہے کہ میں اگر ہوں بھی تو فقط اور فقط اس کی وجہ سے ہوں, صحیح ہے نا؟ کہ یعنی لیکن جب یہ ایک اور میں کریٹ ہو جاتی ہے کہ میں ہوں, اور اس کی جو بہترین ہے مثال ہے وہ قرآن نے کہا دی ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر خدا سے گزارش کی کہ ربی ارینی انظر الیک. اب آپ اس جملے کو دیکھیں, ربی میرے رب, ارینی مجھے دکھا, انظر میں نظر کروں, الیک تیری طرف, کتنی میں آ رہی ہے اس میں. اور یہ پیغمبر اولو العزم کی زبان سے یہ جملے عطا ہو رہے ہیں, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اسٹریٹ جواب کیا آیا, لن ترانی, لن یعنی ہرگز نہیں, نیور, تا تو را دیکھ سکتا ہے, نی مجھے, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ جو اتنی میں آ رہی ہے نا, میں نہیں دیکھ سکتی. اور پھر اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں کہ جس میں, یعنی کہ جتنے بھی بزرگان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ اسی انیت کا پہاڑ تھا جو ریزہ ریزہ ہوا ہے تجلی رب سے, کہ وہ جو
جی جو آپ میں کہہ رہے, تو یہ تو ہمارے جملے کا مسئلہ ہے نا, کہ مثلاً آپ کہیں گے میں کے علاوہ آپ کیا کہیں گے.
ہاں یہی تو مسئلہ ہے, لیکن آپ صرف جملے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا شعور اور احساس ہے جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے.
شعور اور احساس میں تو یہ بات نہیں رہی, مثلاً میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہوں یا میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں.
اس میں وہی میں نے کہا کہ دیکھیں, انانیت تو گناہ ہے, نفس کی بیماری ہے, انیت نفس کی بیماری نہیں ہے. میں نے بھی یہ بات عرض کی نا, یعنی کہ یہ بات کہ میں ہوں, یہ شناخت, یہ خودی تو اس نے ہی مجھے عطا کی ہے نا, تو یہ مرض نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے. لیکن اگر انسان اپنی حقیقت کے روبرو آنا چاہتا ہے, ذات حق تک پہنچنا چاہتا ہے, تو یہ رکاوٹ ہے, یہ وہ پہاڑ ہے جو بیچ میں حائل ہے.
یہ تصور ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ
اس کا کوئی تعلق تصور سے نہیں ہے, اس کا تعلق سوچ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں اپنے آپ کو اس حقیقت میں دیکھوں. یعنی خدا کہہ رہا ہے نا, تمہاری بنیاد کہاں پر ہے, الگ سے تھوڑی ایگزسٹ کرتی ہے. فطرت اللہ التی, پہلے ذکر آیا فطرت خدا کا, فطر الناس علیہا, جس پر اس نے, تمہاری بنیاد الگ سے کوئی چیز تھوڑی ہے کہ جس کو تم کہو گے یہ میں ہوں, یہ خدا ہے, یہ میری بنیاد ہے اور یہ خدا, وہی ہے, وہی حقیقت ہے. تو اب یہاں پر جب ہم اپنے لیے, جب ہم میں کہتے ہیں, یعنی اپنے لیے ایک حقیقت کے قائل ہو رہے ہیں, تو وہ رکاوٹ بن کے بیچ میں آ گئی. اور ایک جملہ ہے جو, مطلب حدیث کا ایک جملہ ہے, اور مطلب خدا نے مجھے بھی ہدایت کی کی تھی ایک خاص طور سے سفر زیارت میں اس کنسپٹ کو کھل جانے کی, مطلب خدا نے مجھ پہ بہت کرم کیا تھا. اور بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ مطلب ایک پیغمبر اکرم کا بھی ایک جملہ اسی لفظ کے ساتھ موجود ہے. تمہارا وجود خود گناہ ہے جو کسی دوسرے گناہ سے جس کا مقایسہ ممکن نہیں ہے. یعنی وجود کس طریقے سے گناہ ہے, جو اگر آپ دیکھیں امام خمینی نے بھی آداب الصلاۃ میں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اس پوائنٹ کو. جو شجرہ ہے نا, جو شجرہ ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, دیکھیں ملائکہ جو ہے نا, ملائکہ کے پاس اس وہ میں نہیں ہے انسان والی, وہ مکمل مطیع و فرما بردار ہے. لا یسبقونہ بالقول, خدا سے کسی قول میں سبقت نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون, اور صرف اس کے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں, وہ اپنی بات بیچ میں نہیں لا رہے ہوتے. یہ تمام کی تمام جو میں کا جو فتنہ جس کو کہہ رہے ہیں نا ذنب, اور اسی کو یعنی میں نے جو لفظ وہ تھا میرے اس میں کوائن ہوا تھا وہ ذنب وجودی, کہ جو الحمدللہ بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس ٹاپک کو مطلب امام خمینی نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, اور یعنی حضور کی ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ یہ جو اس شجر کو جو چکھا ہے نا انسان نے, اس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام کیفیات آئی ہیں ہمارے اندر. یعنی میں اور وہ جو ایک, بلکہ یعنی اس قسم کی میں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جو تمام کائنات کو اپنے سینٹر کے اراؤنڈ دیکھتی ہے. اب غور کریں, انسان کی جو میں ہے یا انسان کی جو خودی ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ میں مرکز میں ہوں اور تمام کا تمام نظام وجود اور دائرہ خلقت جو ہے نا وہ میرے گرد ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم اپنی پیوٹ اپنی بیسس پر ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہاں سے باہر نکلنے کا وہ کیا ہے, شفٹ ٹورڈز ٹروتھ, جو دین ہم کو جس کی تلقین کرتا ہے کہ اس سے باہر آؤ, ہر چیز اپنی میں کی بنیاد پر مت دیکھو, حق کی بنیاد پہ شفٹ کرو اس کو, حق اور باطل کی بنیاد پر چیزوں کو مطلب اپنا ورلڈ ویو یا لائف ویو یا ہر چیز بناؤ, ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں سے یہ امید پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اگر حق اور سچائی اور صداقت کو بیس بنا لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ ذات حق کی طرف اس کا سفر نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے بڑی بیچ میں رکاوٹ ہیں اپنی فطرت کو دیکھنے کے لیے. ایک انیت, انانیت تو جیسا میں نے کہا خود پر, وہ تو بیماری ہے نفس ہے, وہ تو نفس کا مرض ہے, اس کی بات نہیں کر رہے, لیکن اپنے میں کا احساس, اور یہ میں کا احساس شدید تر کس وجہ سے ہوا ہے, اس شجرے کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ ملائکہ بھی ہیں وہ اس طریقے سے اس میں کا احساس نہیں رکھتے جیسے ہم اور آپ رکھتے ہیں.
اس میں کو اگر آپ ہٹانا چاہے تو اس سے وہ اس وہ والا فلسفہ نہیں تقویت کرتا جیسے اہل سنت کا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے, میں تو کچھ کر ہی نہیں.
نہیں, میں کو ہٹانے کا مطلب جیسے دیکھیں میں کو فطرت کی ٹرمز میں بات,
ہاں
یہ بات دیکھیں, ہر چیز جو ہے نا جو باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں وہ غلط نہیں ہوتی, لیکن اس کو غلط سمجھا جاتا ہے یا غلط معنی پہنایا جاتا ہے. کہ جب یہ جملہ کون نہیں کہتا, یا ہر عارف یہ بات کہتا ہے, لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, پورے نظام عالم میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں سوائے خدا کے, کوئی مؤثر اثر پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. لیکن یہاں پر جو بات اصل آ رہی ہے وہ یہ کہ میں اور آپ, یعنی ہم لوگوں کا جو یا انسانوں کا یا ہر شے کا جو وجود ہے, اس وجود کو کی اصل یا اصالت یا ترقی یا حقیقت اسی وقت ہے جب میں اس اپنے آپ کو اس پر دیکھتا ہوں یا اس کی نسبت سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں یہاں پر یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی گئی ہے کہ ہم اپنی ایک فیک پرسنالٹی کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے اور ہم اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ تر انسان یہی کام کر رہے ہیں. اور اس فیک پرسنالٹی کو دو چیزیں انکریج کرتی ہیں, ایک انسان کی خواہشات اور نفس امارہ, یعنی جب انسان اپنے آپ کو بدن دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ میری فیک پرسنالٹی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, اور دوسرا وسوسہ ہے شیطانی جو کہ میرا ایک دشمن یہاں پر موجود ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, لیکن وہ جتنا کچھ بھی ہے نا, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میں ہوں, وہ سب فیک ہے. اور وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے, یعنی جیسے آپ اس کی مثال بھی ہم کو قرآن نے دی کہ دنیا کے شاید اگر ہم کہیں کہ طاقتور ترین حکمران فرعون, یعنی اگر آپ ویسے دیکھیں تو تسلط کے اعتبار سے فرعون کا مقابلہ نہیں ہے کہیں بھی. مطلب آج آپ جتنے بھی طاغوتی نظام یا اس کی بات کر لیں, ان کا تسلط وہ نہیں ہے جو فرعون کا بیان کیا گیا ہے جس قسم کا. اور مطلب اس کی اتنی ہمت, انا ربکم الاعلا, انا ہے نا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. الیس لی ملک مصر, کیا یہ ملک مصر میرے لیے نہیں ہے؟ وہ دکھا دیا نا خدا نے تمہارے لیے کتنا ہے. ٹھیک, یہ ہے مسئلہ یہاں پہ. تو اب یہاں یعنی کہ جب ہم وہ بات کر رہے ہیں تو خدا مجھ سے میری میں نہیں چھین رہا ہے, اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. یعنی کہ جب میں خدا کی طرف بڑھتا ہوں, جب میں بندگی خود اپنی میں قربان کرنے کا نام ہے, ہے یا نہیں ہے؟ بندگی اور کسی اس کا نام ہے کہ جب آپ اس بات کا یعنی نیت کرتے ہیں کہ مجھے بندہ خدا بن کر رہنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سے میری مرضی نہیں ہے, میری چاہت, میں اپنی چاہت پہ نہیں چلوں گا, میں اپنی سوچ اور فکر کو اعلیٰ نہیں سمجھوں گا. ٹھیک ہے, جو خدا کی طرف سے مجھے فکر ملے گی, جو سوچ ملے گی, جو کام کرنے کہا جائے گا, جو زندگی گزارنے کی تلقین کی جائے گی, میں ویسے رہوں گا. تو آپ یہ کام نہیں کر رہے کہ یعنی وہ جو ایک میں ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف آمادہ اور متوجہ کرتی ہے کہ جو تمہاری مرضی ہو, جو تمہاری خواہش ہو, جو تمہاری رضا ہو, اس کے مطابق زندگی گزارو, آپ بندگی میں اسی کو سرنڈر نہیں کرتے گیا. یہاں تک کہ اگر ہم دین کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو دین کا پیغام تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنی جان کو قربان کرو, تمہاری جان, تمہاری مال, تمہارے اولاد تمہارے نہیں ہیں, ہے یا نہیں؟ یعنی یہ سب باتیں ہم بول تو دیتے ہیں بڑی آسانی سے, کربلا میں یہی نہیں ہوا وہاں پہ؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہی بات نہیں ظاہر ہوئی کہ تمہاری جان, مال, اولاد کوئی چیز تمہاری نہیں ہے؟ تو وہ تو ہمارے وہی جو میں کہتا ہوں نا بات, کہ ہم لوگوں کی سارا دینداری کہانیوں پہ زیادہ چل رہی ہے, لائک اسٹوری ہے سب کچھ. تو یہ وہ ہے, سمجھ رہے ہیں, رکاوٹ. تو دین نے جتنا بھی پورا نظام بنا کر دیا ہے وہ کس طریقے سے بنا کے دیا ہے کہ تمہارا ذنب وجودی ہے جو تمہارے اپنے نفس کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو حق یا تمہاری اپنی فطرت اور تمہارے شعور اور بصیرت کے درمیان رکاوٹ ہیں, اس کو ہٹانا ہے. ٹھیک, یعنی اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے, خدا کی بنیاد پہ دیکھنا ہے, نہ کہ کسی اور کی بنیاد پہ. سمجھ رہے ہیں, بات واضح ہو رہی؟ یعنی ابھی میری بنیاد کیا ہے, ابھی میری بنیاد یہ ہے کہ جناب میرے پاس ڈگری ہے, میرے پاس کوالیفیکیشن ہے جس کی بنا پر میں رسک کما رہا ہوں, اور میں نے اب جو رسک کمایا یا پیسے جمع کیے اس سے میں نے اپنے لیے گھر بنا لیا, اس سے میں نے اپنے لیے فیملی بنا لی, اس سے میں نے یہ کر لیا. تو آپ کی بنیاد کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اب سوچیں, اسی میں پر نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک کہاں ہے وہ فطرت اللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان دا اینڈ, کیونکہ یہ فیک ہے, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, کیونکہ اصل صرف فطرت اللہ ہے, یہ اس طریقے سے مطلب ایویپوریٹ ہو جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ہم ان بنیادوں پر کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب وینش ہو جاتی ہیں, صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں, کیونکہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. یعنی اگر ایک بلبلا ہے, مثال کے طور پر آپ کبھی آپ نے چیز فیل کی ہوگی کہ اگر آپ ایک بلبلا بناتے ہیں اور اس کی سرفیس تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں کتنی رنگ برنگی تصویریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اسی بلبلے کی سطح پر. یہ زندگی وہ ہے ہماری جو ہم بنا کے جس پہ خوش ہو رہے ہیں. اب وہ تھوڑی دیر بعد وہ بلبلا پھٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے صرف خالی ہوا تھی, وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا, یہ آیات انفسی ہیں. اور ان آیات انفسی کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تب واقعاً وہ ذات حق تک رسائی جو ہے نا وہ ٹرولی ممکن ہو پاتی ہے. شاید یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ والی جو رسائی ہے, یہ پہنچ, یہ ڈیپتھ, یہ آیات آفاقی اور کائنات میں ہزاروں سال تحقیق کرنے کے بعد بھی پاسبل نہیں ہے. انسان اس جگہ تک نہیں آتا. یہ ریئلائزیشن صرف اور صرف آیات انفسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. اور اس میں بھی obviously کہ وہ آیات انفسی جو کتاب خدا یا اور پیغمبر خدا کی ہدایت میں جن کو لیا جائے, تو ہم خود سے سمجھ ہی نہیں سکتے ان باتوں کو. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ کسی سے بھی انسان سے پوچھ لیں کہ تمہارے وجود کی بنیاد کیا ہے, وہ تو آپ کی شکل ہی دیکھے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. تمہارے وجود کی بنیاد کیا ہے, اور یہ تصور کہاں سے آئے گا, کیونکہ کوئی چیز نہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والی ہے, نہ خود اپنے آپ کو باقی رکھنے والی ہے, نہ خود اپنی زندگی کے لیے اسباب و وسائل فراہم کرنے پر قدرت رکھتی ہے. تو ایک بنیاد لازمی ہے, اور بنیاد عطا کرنے والا واجب ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر ہر چیز اٹھتی ہے, وہاں سے سب کچھ, مطلب حیات اور قیام جو ہے نا وہ وہاں سے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی واضح ہو گئی. اچھا, اب اگر ہمارے سامنے یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہماری اصل ہے فطرت ہے جو فطرت خدا پر بیس کرتی ہے, اور وہ obscure ہے, یعنی نظر بھی نہیں آ رہی ہے, نظر آنا اس کا مشکل ہے, اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے, اس سے بھی بڑی, کہ اس کے رستے میں جو مین رکاوٹیں ہیں وہ خود میرے اندر ہی وجود رکھتی ہیں, یعنی اپنی میں. اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں نا, یعنی اسی لیے جو پہاڑ کا ورڈ ہے وہ بہت صحیح اس کے لیے, اپنی میں کو کیسے انسان ہٹائے گا بیچ میں سے. تو اب یہ ایک بہت ہی عجیب ڈائلیما اس میں یعنی آ گئے, یا کم از کم وہ لوگ کے جو حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں یا حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں جو ہے نا وہ دو تین باتیں بتائی ہیں, اور ان میں سے نمبر ون جو چیز ہے وہ ہے ذکر, یعنی یاد. خدا کو یاد کرنا اور یاد رکھنا, ذکر. اور پیغمبر اکرم کو بھی جو خاص طور سے مخلے سورہ اس میں سورۃ الاعلا میں ہے کہ فذکر, سورہ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر, سورۃ الاعلیٰ میں ہے فذکر نفعت الذکرہ, یعنی کئی جگہوں پر ہے کہ اے پیغمبر تم ان کے لیے مذکر ہو, یعنی یاد دلانے والے ہو. یاد آپ کو وہی چیز دلائی جائے گی نا کہ جو آپ فراموش کریں گے یا جس کے بارے میں آپ غفلت میں ہوں گے. نئی انفارمیشن کو یاد دلانا تو نہیں کہتے نا. ٹھیک, تو پیغمبر کے لیے کہا فذکر, ان کو بار بار یاد دلاتے رہو. انما انت مذکر, کے بے شک تم مذکر ہو. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, کہ رسول کے بارے میں, یعنی یہ کام کرو بے شک تم یہی ہو, انما انت مذکر, کہ بے شک تم بہت اچھے طریقے سے یاد دلانے والے ہو. تو کیا سبق پیغمبر یاد دلاتے ہیں؟ یہی فطرت. اچھا, اب ہم یہاں خود سمجھ سکتے ہیں کہ فطرت میں سے کیا نکلے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے. تو توحید کے سوا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا نا, کیونکہ فطرت اللہ ہے نا جس پر بنیاد ہے, تو اس کے سوا, اللہ کے سوا کچھ نکلے گا وہاں سے؟ ٹھیک. تو یعنی یاد, اور یاد کے لیے پھر آپ کے پورا نظام عبادات. ٹھیک ہے, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کروں, اور اس میں اتنی حکمت ہے نا, اتنی لطافت ہے, کہ کاش کہ خدا ہم سب کو دین کے ان خوبصورتیوں کو, حسن کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو یاد والی بات ہے نا, ہم کہتے ہیں جی یاد, ذکر کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, ذکر پڑھنا شروع کر دو, تسبیحات اربعہ اتنی ہزار مرتبہ پڑھ لو, اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن کب فائدہ ہے؟ جب آپ کا دماغ متوجہ ہو, دل پاک ہو, تب فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر خالی زبان سے رٹے جانے کا شاید صرف ظاہری فائدہ ہو. دین نے جو پورا نظام ہم کو بنا کر دیا اعمال کا, عبادات کا, اور اس نظام میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ اب اس بات کو نوٹ کرتے ہیں, اس نظام میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ ریپیٹیشن ہے. میں نے نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے, اور 5 مرتبہ تو منیمم ہے, ریکمینڈیڈ تو زیادہ ہے. یعنی اگر آپ اس کی مستحب نمازوں کو دیکھیں تو مستحب نمازیں تو 5 نہیں بن رہی ہیں, زیادہ ہیں, یہ منیمم ہے. اسی طریقے سے پھر اور کس چیز کو زندگی میں لایا گیا؟ سختیوں کو لایا گیا, نعمتوں کو لایا گیا. ٹھیک ہے, سختیاں کیسے آئیں آپ کے اوپر؟ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ جی رمضان میں آپ 1 مہینے بھوک پیاس برداشت کریں. ٹھیک ہے, سختیاں کس طریقے سے لائی گئیں آپ کے سامنے؟ کہ جیسے آپ اپنے مال میں سے اتنا انفاق کریں, یہ بھی سخت ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے مال نکالنا آسان نہیں ہوتا. حج ہے, اس کی سختی ہے, انفاقی عبادات ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے, جو ایک بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس جو اس کنسپٹ کو, کہ آپ خدا تک کیسے پہنچتے ہیں؟ خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہ بہت زیادہ حسین ہے, یہ ہم اپنے وائلڈسٹ ڈریمز میں بھی نہیں سوچ سکتے اس بات کو, کہ میں اپنی حقیقت اور اپنی بنیاد تک پہنچوں گا کیسے. اور اس کے لیے بار بار کیا کہا, اس کو بھولنا نہیں ہے, اصل سبق فراموش نہیں کرنا ہے. ٹھیک, یاد رکھنا ہے, مطلب ذکر و تسبیح و سبحان اللہ اور الحمدللہ اپنی حقیقی معنویت کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اور پھر یہ جو پورا نظام عبادات ہے, کہ اس نظام عبادات کو مسنوی تذکر ہے یا نہیں ہے؟ تذکر ہے نا, بار 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 آپ کو ایک چیز کرنی ہے. کوئی عمل بھی, کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کی اور آپ فارغ ہو گئے زندگی بھر کے لیے, مسلسل ریپیٹیشن ہے اس کے اندر, تذکر ہے. اور پھر اس کے بعد کس بات کی تاکید ہے؟ ولا تکونوا کاللذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ کو فراموش کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا. فانساہم انفسہم, تم خود اپنے نفس کو بھول جاؤ گے. یعنی نفس کو بھول جاؤ گے کا مطلب کیا؟ اپنی حقیقت گم ہو جائے گی تمہاری, تم اپنے آپ کو ساری زندگی یہ بدن ہی دیکھتے رہو گے. ٹھیک ہے, وہ حقیقت جس طرف ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں, جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی وہ فطرت کا مقام, وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے تم. کہ آپ کو پورا اسکیم سمجھ میں آ گئی, کہ جو چیز آبسکیور ہے, جو چیز چھپی ہوئی ہے, لیکن اس تک پہنچنے کا پورا رستہ متعین کیا گیا ہے. تو اب ہماری مرضی ہے کہ جناب آپ عبادات کو کسی ثواب کے خیال سے انجام دیں یا اپنے لیے حور و قصور بنانے کے لیے انجام دیں یا اپنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انجام دیں. کہ یہ پورا جو دین کا نظام ہے اس کی اصل کیا ہے, اس کا مین پرپس کیا ہے, کہ ہمیں ہماری اس بنیاد تک لے جایا جائے, اس حقیقت تک ہم کو پہنچایا جائے جس پر ہماری وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے. کیونکہ آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ میرے لیے سب سے بڑی لذت کیا ہے, کسی چیز کو استعمال کرنا, کسی دوسرے کو سمجھنا یا اپنی حقیقت کو پا لینا؟ یہی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, میرے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ میں اپنی اصلیت کو اس کی حقیقت تک پہنچ جاؤں. تو وہاں سے میرے لیے جو لذت ہے, جو سرور ہے, جو سکون ہے اور جو نور ہے میرے لیے, وہ ان پیرلڈ ہے, کوئی چیز اس کو میچ نہیں کر سکتی ہے. یہ دین کی دعوت ہے, لیکن اب اپنی اپنی بصیرت ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں مسلسل عرض کرتا ہوں یا جس کی مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے, جبکہ کتاب خدا نے اور اللہ کے نمائندوں نے ان چیزوں کو بہت ایلیبوریٹ کر کے سمجھا دیا ہے, لیکن یہ دین کے نام پر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا, اب اس کے بعد دوسرا جو ایک پہلو, یعنی یہ تو مین ہے, یہ مین سمجھ میں آ گیا نا, کہ اس حقیقت تک, یعنی ان آیات انفسی کو آپ کیسے ایکسپلور کریں گے, ان کے ذریعے سے آپ اپنی حقیقت تک کیسے پہنچیں گے. نمبر ون ذکر ہے. ٹھیک ہے, یعنی یاد رکھنا ہے اللہ کو, خدائی حقیقتوں کو, اور آپ اپنے آپ کو عملاً کیسے بلڈ کریں گے, کیونکہ جو بھی پیغام ہے وہ علم اور عمل, ایمان اور عمل سے مل کر بنتا ہے. آپ کو وہ جملہ یاد ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ دو پر ہیں, کوئی بھی پرندہ یا جہاز ایک پر پہ پرواز نہیں کر سکتا, اس کو دو پر چاہیے. تو ایک پر کیا ہے؟ آپ کا وہ خدا سے تعلق, ایمان جو ذکر کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے, یاد کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے, اور دوسرا عمل ہے جو آپ کے ذکر کو, یعنی کہ حقیقی ایک شکل دیتا ہے اور اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہا ہوتا ہے, جو آپ کی عبادات کے نظام سے آپ کو حاصل ہوتا ہے. لیکن عبادات کے نظام کی آؤٹ پٹ کہاں پر ہے؟ ان صفات پر ہے کہ جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. عبادات کی آؤٹ پٹ ثواب نہیں, وہاں تک نہ رکی آپ, یا اس عبادات کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنت اور حورے نہیں ہیں. آپ میں کیا صفات پیدا ہو رہی ہیں؟ اب آپ کو یاد ہی ہوگا جو ہم نے بتایا تھا, نماز بندگی ہے, روزہ اور حج تقویٰ ہے, زکوٰۃ و جہاد زہد ہے. ٹھیک ہے, جو تین فنڈامنٹل صفات. ٹھیک ہے, میں اس کو دوہرا دیتا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ جو صفات کا کمپلیکس ہے وہ کیا ہے, 1+2+3. اور اس کی ایگزامپل میں نے بلڈنگ سے دی تھی کہ بلڈنگ میں فاؤنڈیشن ایک ہوتی ہے, ملٹیپل نہیں ہوتی. تو وہ ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی بندگی ہے جس پر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جو دو پلرز ہیں وہ زہد و تقوی ہیں, اور اس کے اوپر جو بیم کا اسٹرکچر ہے وہ صبر و شکر و توکل ہے. اگر یہ اسٹرکچر, بیس اسٹرکچر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صفات کا, تو پھر باقی تمام صفات, صفات حسنہ اس پہ بنتی چلی جاتی ہیں. پھر زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہے پاکیزہ صفات کو حاصل کرنے میں یا ان میں.
جی, جو آپ نے کہا کہ ذکر اور بندگی, اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو خوارج لوگ ہیں یا جو آئمہ کے مقابلے میں آئے یا آج بھی قتل کرتے ہیں, گلا کاٹتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ذکر خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, شب بیداری کر رہے ہوتے ہیں, نماز شب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دونوں کیفیات کیسے یکجا ہو سکتی ہیں؟
نہیں, تو یہ دونوں کیفیات کبھی بھی یکجا نہیں ہوتی.
تو وہ کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں, بہت ساری جگہوں پر زیادہ تر لوگ جو ذکر کر رہے ہیں یا دین کا نام, آپ صرف ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں, زیادہ تر لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اس کے بعد منافقت, نہیں منافقت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تو یعنی کہ وہ والا رول تو ہر جگہ ہی اپلیکیبل ہو رہا ہے نا, کہ آپ دین کے نام پر مختلف اعمال انجام دے رہے ہیں, دین کے ساتھ اپنی مطلب بڑی جذباتی وابستگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ سب حرکتیں بھی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ وہی تو ہے جو یہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اگر دین یعنی عبادات کو صفات کی پیدائش کے ذریعہ نہ سمجھیں, اس بنیاد پر عبادات کو لے کے نہ چلیں, تو یہی سب ہوگا. کیونکہ عبادات جو ہے نا وہ آپ کی ایک ڈرل ہے, ایک ایکسرسائز ہے. تو وہ ڈرل اور ایکسرسائز ایک طرف ہے اور باقی چیزیں دوسری طرف اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو ایک روایت سناؤں, مشہور روایت ہے, واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے ایک نوجوان نے آ کے جو کہا تھا کہ میں مثال کے طور پر شراب پیتا ہوں اور فلاں کام کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں, یعنی میری یہ عادتیں خراب ہیں اور میں, لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا, ایک بتائیے مجھے. تو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. تو اصل آپ دیکھیں زور کہاں پر ہے دین کا, ٹروتھ فلنس پر ہے, صداقت پر ہے. اور یہاں میں ایک بات یاد آ گئی, یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. سورہ مائدہ کے بالکل اینڈ میں دیکھیے گا آپ, بالکل اینڈ میں, جہاں پر یہ ذکر ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں باقاعدہ حاضر کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو اپنی امت کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو اور یہ سب. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو جواب دیا ہے کہ میں نے اس کے سوا جو تو نے مجھے امر کیا تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا, اور جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا تو میں ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا ان کے درمیان سے تو تجھے خود بہتر پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, آپ کا اختیار ہے, کوئی آپ بیچ میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں انک انت العزیز الحکیم. ٹھیک, خوبصورت جواب ہے. لیکن اس پر جو خدا کا رسپانس ہے نا وہ اس سب سے زیادہ عجیب ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ مطلب جو اللہ ہے نا وہ ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے وہاں پہ, کہ جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جا رہی ہوتی. اب خدا نے کیا جواب دیا ہوگا آپ سوچیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہرحال ایک بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اپنا اپنی بھی صفائی پیش کی اور یعنی شفاعت بھی کی, شفاعت بھی کی. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت الفاظ میں شفاعت کی لوگوں کی. خدا کا جواب کیا ہے؟ اس یوم میں صادقین کو ان کی صداقت نفع دے گی. ابھی کتنا عجیب جواب ہے اگر آپ اس پہ غور کریں, بہت ہی مطلب نا, اگر شروع میں تو ظاہر ہے میں بہت سادہ سا لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جواب ہے نا یہ گناہگار اور مومن دونوں کو کور کر رہا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی فرمائش خدا نے رد نہیں کی ہے, اگر تم گناہگار بھی ہو لیکن جھوٹے نہیں ہو تم بھی اس دن نقصان میں نہیں رہو گے. ٹھیک ہے, مطلب خدا کا کلام خدا کا ہی کلام ہے کہ اس یوم میں اس دن جو صادق ہے جو سچے ہیں ان کو ان کا سچ نفع دے گا. بس تو اب کیا معیار آ گیا ہمارے پاس کہ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں, اگر ہم اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس فائدے والے مقام تک, تو لازمی چیز کیا ہے؟ سچے رہیں اپنی زندگی میں. یہ دین کا پیغام ہے. ٹھیک ہے, یہ دین کا پیغام ہے, یہ اصل ہے. تو جو عبادات ہے وہی جو بات ہو رہی تھی کہ جو عبادات کا پورا نظام ہے, یا جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عبادات کیوں نہیں فائدہ دیتی, کیوں نہیں فائدہ دیتی؟ صداقت کے ہمراہ نہیں ہے. رسم ہے, رواج ہے, عادت ہے, زبردستی کا ایک نظریہ ہے جو بنا لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, محض تقلید ہے, صدق نہیں ہے اس میں, سچائی نہیں ہے, ٹروتھفلنس نہیں ہے. تو خدا کس کو کرائٹیریا بنا رہا ہے, کس کو فائدہ ہوگا؟ اور یہ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ احزاب میں بھی ہے, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, کہ ہم اس دن کس لیے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم اپنی صداقت کو ثابت کرو. ٹھیک, تو میں بس دو منٹ میں بات پوری کر دوں. تو یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ اگر ہم چلیں گے, ذکر کے ساتھ چلیں گے, تسبیح اور حمد اور تحلیل کے ساتھ چلیں گے, اور عبادات کی حقیقت کو اپنے اندر جذب کرتے جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ عبور ہو جائیں گی, شیطان کے وسوسے کو بھی آپ کنٹرول کر لیں گے, اور وہ جو اپنی میں ایک پہاڑ بن کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی عبور کر لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اب اگر آپ یہاں سے آپ دیکھیں نا, اس نظر سے دیکھیں, تو آپ کو شہادت کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی شہادت کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ریکمینڈیڈ ہے شہادت, کیوں ریکمینڈیڈ ہے مقتول فی سبیل اللہ ہونا. اس لیے کہ آپ جب اس رستے پر ہیں اور باقی ہیں اور مضبوط ہیں اور موجود ہیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ یعنی خدا کی خاطر اپنی جان پیش کرنے جا رہے ہیں, تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں, وہ اسی میں کو عبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم وہاں پر مضبوطی سے کھڑے رہ جائیں, لیکن مقتول فی سبیل اللہ کی حیثیت ہے, وہاں بھی وہی بات ہے, ہم ایسے مرنا نہیں, مقتول فی سبیل اللہ یعنی اس معرفت کے ساتھ, اس بصیرت کے ساتھ کہ میں اپنی زندگی, تو آپ کیا کریں گے اگر آپ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا, اس میں کے پہاڑ کو آپ کراس کر جائیں گے. اور اسی لیے جو وہ روایات کے وہ جملے جو موجود ہیں کہ یہ قرآن کریم میں کہ رزق حسن مل رہا ہے انہیں, ان کی حیات جاری ہے, انہوں نے موت کو قابو کر لیا, موت کے مرحلے کو کامیابی سے. تو یہ یعنی اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آپ کو پوری حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ہمارے لیے دو ہی مین پرابلمز ہیں نا اپنی فطرت تک پہنچنے کے حوالے سے, ایک وسوسہ شیطانی ہے, ایک اپنی میں, اور وہ میں جو اس شجرے کو چکھنے کے بعد جو اسٹرانگ ہوئی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد شہوتوں اور غضب کے ذریعے سے. ٹھیک, تو بس اس کو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ پھر خدا کبھی کبھی ایک انتظام اور کرتا ہے, وہ انتظام کیا کرتا ہے جس کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ عنکبوت میں بھی ہے, کہ جب تم کشتی پر سوار ہوتے ہو اور تم یعنی وہاں بھی آپ اس مثال پہ غور کریں, وہاں بھی بالکل یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی اس زندگی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں نا, کشتی پر بھی آپ بالکل آرام سے جہاز پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھیک, ہاں سفر انجوائے کریں گے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس پر تکیہ تھا وہیں سے ہی طوفانی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جو ہوا کشتی کو لے کر چل رہی تھی اب وہی اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہوتی ہے, جس پانی نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اب وہی اس کو ڈبونے کے لیے آمادہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, تمہارے تمام توکل اور تکیوں کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. تو اس وقت کون سی چیز اٹھتی ہے پھر, وہی فطرت, یعنی جب یہ تمام چیزیں انائیہلیٹ ہو جاتی ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے بھروسے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بنیاد نیچے سے باہر آتی ہے اندر سے. اب آپ غور کریں کہ وہ انسان جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے اپنے دین میں مخلص ہو کر دعا کرتا ہے, تو آپ کو سمجھ میں آیا دعا کب قبول ہوتی ہے, مخلصین لہ الدین, ہم کہاں ہوتے ہیں اپنے دین میں مخلص خدا کے لیے کہ پھر کہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. اپنے دین میں اس کے لیے مخلص ہو کر اس کو پکارتا ہے. تو یہ صدا کہاں سے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس نے اس کشتی میں بیٹھ کے حوضے کے درس پڑھ لیے؟ علامہ ہو گیا، آیت اللہ ہو گیا، عالم ہو گیا، دانش مند ہو گیا، کیا ہو گیا 10-15 منٹ میں؟ لیکن جب وہ فطرت ابھری اپنی ذات کی پنہائیوں گہرائیوں سے اور وہاں سے وہ صدا نکلی کہ یا خدا مجھے بچا لے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی، کوئی قوت آئی اور اس نے اس سے تم کو نکال لیا. ٹھیک ہے، تو یہ مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ ہم تمہاری زندگی میں تمہارے لیے ایسے حالات لاتے ہیں کہ جب تمہارا جس جس چیز پر بھی تم نے اپنے پورے بھروسے اور ٹرسٹ کا نظام بنایا ہوا تھا سب ڈیمولش ہو جاتا ہے، اور اس وقت خود تمہارے اندر سے وہ فطرت جو ہے نا، تمہاری بنیاد، وہ اٹھ کے سامنے آتی ہے، ابھر کے سامنے آتی ہے، یا اللہ. اور لیکن ہوتا کیا ہے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ، کہ ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر تم واپس اس حالت میں جاتے ہو، پھر مشرک ہو جاتے ہو، پھر مشرک ہو جاتے ہو، پھر انہی سب چیزوں پر تمہارا بھروسہ واپس آ جاتا ہے. ٹھیک، یہ آیات انفسی ہیں. تو آیات انفسی کی بنیاد کس پر ہے؟ فطرت پر ہے. ٹھیک، اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو اس سورہ روم کی آیت ہے جس میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کے شروع میں ہے ذالک دین القیم. یہ فطرت پر مبنی جو دین ہم نے تم کو سکھایا ہے نا، یہی دین قیم ہے، یہی باقی رہنے والا ہے، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. اس فطری دین سے، فطرت کی بنیاد سے ہٹ کر جو بھی دین ہوگا نا، اس کا حال بھی انہی جیسا ہوگا جو ان تمہارے بھروسوں اور ٹرسٹیز کا ہوتا ہے. ٹھیک، بات واضح ہو رہی؟ یہ انشاءاللہ جو ہے نا، یہ ہے آیات انفسی اور اس کی بنیاد. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب انشاءاللہ ہماری جو اگلی ملاقات ہے پھر وہ جنوری میں، کیونکہ کافی سارے دوست جو ہیں نا وہ اس پہ آن لائن انتظار کرتے ہیں. تو اب انشاءاللہ یعنی آفٹر 3-4 ویکس پھر یہ ہمارے جمعے کے دروس انشاءاللہ پھر شروع. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.